This is VOA News. I'm Jim Bertel. The United Nations says well over 100,000 people are fleeing the Turkish military offensive in Syria. AP's Charles de Ledesma reports.
As fighting continues in at least one Syria town and a heavy bombardment rains down on another, officials say at least 130,000 people have been displaced, with many more likely to be on the move as the Turkish offensive progresses. Meanwhile, the local Kurdish-led administration warns of a humanitarian disaster as aid and service delivery to northern Syria is hampered by the fighting. Turkish airstrikes, artillery shells and intense clashes have reached as far as 19 miles south of the Turkish-Syria border. I'm Charles de Ledesma.
Weekend protests in Hong Kong were smaller and more peaceful than previous demonstrations. VOA's Anita Powell reports from Hong Kong.
Fight for freedom!
Fight for Hong Kong!
Fighting for peace. Protests have shaken Hong Kong for nearly 4 months, with growing tensions and violence. But this weekend's protests, the 19th week in a row, were smaller than the previous actions and largely peaceful, with only scattered reports of tear gas, arrests, and clashes with police. Thousands of people marched through the Mong Kok shopping district Saturday, and some protesters vandalized pro-China businesses. But the crowd was largely peaceful and included parents with young children and elderly Hong Kongers who acted as human shields between police and protesters. Anita Powell, VOA News, Hong Kong.
At a Saturday summit, Chinese leader Xi Jinping and Indian Prime Minister Narendra Modi agreed to set up a high-level group to tackle India's large trade deficit with China. Xi and Modi held nearly 6 hours of talks in their second annual summit designed to break through decades of distrust. From Washington, this is VOA News. The Japanese government has sent thousands of soldiers and rescue workers to save stranded residents in the destruction left by Typhoon Hagibis. Reuters' David Doyle reports.
It was time to clean up in Tokyo on Sunday after Japan's worst typhoon in more than 60 years swept out to sea, leaving behind blue skies and a trail of destruction. Some 27,000 members of Japan's self-defense forces and rescue workers were sent to save residents stranded by Typhoon Hagibis in the central Nagano prefecture and elsewhere. The storm has left large swathes of low-lying land in central and eastern Japan underwater, has cut power to almost 500,000 homes, and has killed at least 18 people. Prime Minister Shinzo Abe has offered his condolences to the families of those killed and said the government was working to save people's lives and property.
That's Reuters' David Doyle reporting. Tunisians are voting today in a presidential runoff pitting a conservative academic against a media magnate fresh out of jail, reflecting a shift in the country's post-revolution political landscape. The political newcomer swept aside the old guard in the first round, highlighting voter anger over a stagnant economy, high unemployment, and poor public services. U.S. President Donald Trump is standing behind his personal attorney, Rudy Giuliani, one of his highest-profile and most vocal defenders. This, as the New York Times reports, federal prosecutors in New York are eyeing him for possible lobbying violations. Behind the scenes, however, many of Mr. Trump's closest aides and advisors, inside and outside the White House, quietly are suggesting the president should cut ties with Giuliani. Giuliani was a force in President Trump's defense during the lengthy Russian investigation by the special counsel. Yet the effort to undermine special counsel Robert Mueller led Giuliani to Ukraine, which now entangles the former federal prosecutor and mayor in legal jeopardy. California will ban the sale and manufacture of new fur products and bar most animals from circus performances under a para bill signed Saturday by Governor Gavin Newsom. AP's Shelley Adler reports.
Under the first-in-the-nation fur law, residents will no longer be able to sell or make clothing, shoes, or handbags made of fur starting in 2023. California is the third state to ban most animals from circus performances, joining New Jersey and Hawaii. Animal rights groups cheered the ban on fur as a stand against inhumane practices. Not surprisingly, the proposal was vigorously opposed by the billion-dollar U.S. fur industry, and the Fur Information Council of America has already threatened to sue. I'm Shelley Adler.
The Los Angeles County Fire Department says the wildfire in the San Fernando Valley is now 33% contained. The fire covers 31 square kilometers. From Washington, I'm Jim Bertel, VOA News.
وائس آف امریکہ ہے۔ پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر۔ پاکستان اور چین کے درمیان راہداری منصوبے کا دوسرا مرحلہ، قیادت کی ملاقاتیں۔ چین میں ایغور مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک پر امریکہ کی جانب سے 28 چینی کمپنیوں پر پابندی کا فیصلہ، اس فیصلے کے ممکنہ اثرات۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری لاک ڈاؤن اور بین الاقوامی تشویش۔ اور گیلپ پاکستان کے ڈائریکٹر بلال شفیع گیلانی سے پاکستان میں حالیہ سیاسی رجحانات، حکومت کی کارکردگی، حکومت کی معاشی کارکردگی پر، بالخصوص ان کے پبلک پول سروے پولز، ان کے نتائج کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیگمنٹ الف سے یہ تک بات ہوگی تعلیم پر، اور آج ہمارا موضوع ہے ایجوکیشنل گورننس۔ ڈاکٹر شاہد انور ہمارے مہمان ہوں گے۔ پروگرام صحت زندگی ہے میں آج ہم بات کریں گے عائشہ خالد سے، ماہر امور غذائیات۔ سپورٹس کے سیگمنٹ میں بات ہوگی نا تجربہ کار سری لنکن ٹیم کے ہاتھوں۔ ٹی ٹوینٹی میں درجہ بندی میں پہلے نمبر پر پاکستان کی ٹیم کی ہوم سیریز میں 3-0 سے شکست۔ اس کلین سویپر محسن حسن خان اور کرکٹ مبصر ڈاکٹر کاشف انصاری سے ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ خصوصی رپورٹیں بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہیں۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ پاکستان اور چین کے درمیان راہداری منصوبے کا دوسرا مرحلہ۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے چین کا دورہ کیا اور ان کے ساتھ پاکستان کی عسکری جو قیادت ہے وہ بھی موجود تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی جو ٹیم ہے حکومت کی وہ وہاں پہ موجود تھی۔ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان بذات خود یہ کہہ رہے ہیں، کہ یہ دوسرا مرحلہ ہے اور اس کو اور اس کے پیس کو، اس کی رفتار کو بہتر بنانا مقصود ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے بات کی ہے نجم رفیق صاحب سے، انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد سے وابستہ ہیں ہمارے ساتھ تھے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے قیصر احمد شیخ، ممبر قومی اسمبلی، پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق، لیکن وہ پاکستان کے اندر اکنامک افیئرز کی جو کمیٹی ہے اس کو ماضی میں ہیڈ کر چکے ہیں، اس وقت اس کا حصہ ہے۔ ندیم گل سینئر جرنلسٹ ہیں، چائنا میں مقیم ہیں، ان سے بھی ہم نے ان کی رائے لی ہے۔ نجم صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ پرائم منسٹر کے اس دورے میں دو اہم نکات ہیں، ایک تو سی پیک اور اس سے متعلق جو پروجیکٹس ہیں ان کو تیز رفتار بنانا، چائنا سے انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا، اپیل کرنا، اور دوسرا جو ہے وہ ریجنل ایشوز ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ دورہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟
تو چائنا کو بھی اس حوالے سے کافی تشویش ہو گئی تھی کہ شاید پاکستان چاہتا ہے کہ سی پیک پروجیکٹ جو ہے وہ بند کیا جائے، لیکن میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے ایک بہت اچھا میسج دیا کہ پاکستان سی پیک پروجیکٹ بند نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ اس کی سیکنڈ فیز کی طرف جانا چاہتا ہے جو انڈسٹریل زونز کے حوالے سے رکھتی ہے۔ اسپیشل اکنامک زونز پاکستان میں قائم کیے جائیں، خصوصاً آئل ریفائنری کے حوالے سے، ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے حوالے سے، اور ایک نیا پہلو جو اب سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان اسٹیل ملز بھی شاید چائنا کو دے دی جائے، چائنا اس کو کوئی آگے جو 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 اس میں جس تعطل کا شکار ہے اسٹیل ملز، وہ چائنا اس کو چلا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی پازیٹیو میسج عمران خان صاحب چائنیز کے لیے لے کے گئے ہیں کہ سی پیک اس حکومت کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے اور پاکستان کے لیے بھی خصوصاً اہم ہے جتنا پچھلی حکومتوں کو۔
ٹھیک ہے، ندیم گل صاحب یہ بتائیے گا کہ انڈیپینڈنٹ جو چائنیز بڑی کمپنیز ہیں وہ پاکستان کے اندر ان بزنس زونز جو سی پیک کا حصہ ہیں اس میں دلچسپی رکھتی ہیں، اور اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں وہاں پہ چائنا میں؟
بالکل بالکل دلچسپی رکھتی ہیں۔ دیکھیں یہ تو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے اس کا حصہ ہے، تو یہ بات تو ہو نہیں سکتی کہ چائنیز کمپنیاں یا چائنا اس میں دلچسپی نہیں رکھے گا، کیونکہ ایک کو صرف پاکستان میں ہی نہیں یورپ تک وہ لے کے جا رہے ہیں، اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کنٹری، پتہ نہیں کتنے کنٹریز، وہ اس کو اتنا بڑا پروجیکٹ بتایا جاتا ہے، تو بالکل وہ دلچسپی تو اپنی ضرور دکھاتے ہیں۔
ہمیں جوائن کیا ہے قیصر احمد شیخ صاحب نے، ممبر نیشنل اسمبلی، پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق، ممبر اکنامک افیئرس کمیٹی، اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلی کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بذات خود بزنس مین بھی ہیں، بزنس اورینٹیشن رکھتے ہیں، اور کئی ایک انٹرنیشنل فورمز پہ نمائندگی کر چکے ہیں۔ قیصر شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وائس آف امریکہ سے بات کرنے کے لیے وقت نکالا۔
شکریہ،
پہلے تو ذرا سی پیک کے ریفرنس میں بتائیے گا, یہ سی پیک کے اوپر کیا ڈیولپمنٹس ہیں آپ کی نظر میں انڈیپینڈنٹلی, اور اگر یہ جو خبریں آتی بھی رہی ہیں کہ تھوڑا سا تعطل کے شکار ہو رہے ہیں کچھ پروجیکٹس, سو اس کی وجوہات کیا تھیں؟
دیکھیں نا, پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں تو یہ تو ہر حکومت کی یہ دیرینہ خواہش بھی ہے اور وہ یکجہتی ہے ہماری سارے ملک کے لوگوں کی چائنا کے ساتھ,
صحیح
محبت ہے وہ ہم کہتے ہیں جی بہت گہری. تو یہ جو سی پیک کا نیا عمران خان صاحب جو ہیں, اصل میں یہ فیز ٹو ہے. فیز ون میں جو اسپیشل انڈسٹریل زون جو ہے نا, وہ پاکستان کے لیے اور چائنا کے لیے دونوں کے لیے بہت ہی امپارٹنٹ اس کی پوزیشن ہے, کیونکہ چائنا کے پاس کئی ایسی انڈسٹری ہیں جو کہ ان کے یہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ری لوکیشن ہونی چاہیے, کہ وہ پاکستان میں لیبر جو ہے وہ کافی چیپر ہے ایز کمپیئر ٹو چائنا, اور ان انڈسٹریز میں جا کے زیادہ لیبر کی ضرورت ہے, یا جو ان کے پلانٹ ذرا پرانے ہو گئے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ماڈرنائز کر رہے ہیں تو وہ پلانٹ یہاں شفٹ ہو سکتے ہیں پاکستان میں. ابھی اس کی کوئی, کیونکہ کافی پروٹیکٹیو مارکیٹ ہے پاکستان اور یہاں پہ بینیفٹ ہے, اگر وہی پلانٹس کو یہاں شفٹ کریں گے تو چائنا کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا اور پاکستان کی بھی یہاں لیبر کافی اس میں استعمال ہوگی, اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں ٹیکنالوجی ہمیں ملے گی اور نو ہاؤ ملے گا. تو یہ ایک مشترکہ دونوں ممالک کا ون ون سچویشن ہے اور بہت ضرورت ہے اس وقت.
تو آپ ان چیزوں کو فالو بھی کر رہے ہیں, تو شیخ صاحب یہ بتائیے گا, عام آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ جن بزنس زونز کی بات پچھلی حکومت بھی کرتی رہی, یہ حکومت بھی کر رہی ہے, اب فیز سیکنڈ آ چکا ہے, سو وہ کسی سطح پہ زمین کے اوپر دیکھے جا سکتے ہیں, کسی حد تک وہ جابس کے اندر یا باقی اپرچونیٹیز کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, یا اس کے لیے کوئی خاص وقت ہے جس جتنا انتظار کرنا پڑے گا ابھی؟
نہیں, اسپیشل انڈسٹریل زونز تو ابھی یعنی ان کی نشاندہی ضرور ہوئی ہے, لیکن ابھی تک وہ شروع نہیں ہوئے, کوئی بھی اسپیشل انڈسٹریل زونز شروع نہیں ہوئے. وہ تو پہلے ایک زیادہ تر زیادہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے پہلے فیز میں, اور مین جو چیزیں ہیں نا وہ گوادر پورٹ کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, لیکن یہ جو چیزیں میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے. تو یہ تو اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈسٹری کے لیے اور دونوں ملکوں کے اکنامک معیشت کے لیے یہ بہتر سائن ہے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
سامعین, امریکہ نے چین میں ایغور مسلمان جو اقلیت میں ہیں ان کے حقوق کی جو مبینہ خلاف ورزیاں ہیں وہاں پہ, ان کے واقعات سامنے آنے پر چین کی 28 کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے. خبریں سائے ادارے اے ایف پی نے یہ بتایا ہے کہ امریکی محکمہ خزانہ نے یہ پیر کے روز یہ ایکشن لیا تھا جس میں چین کی کمپنیوں کو بلیک لسٹ کرنے کا اعلان کیا گیا. اس کے علاوہ یہ کمپنیاں وفاقی حکومت کی منظوری کے بغیر امریکی کمپنیوں سے مصنوعات کی خرید و فروخت نہیں کر سکتی ہیں, اور اطلاعات یہ ہیں جو چائنا سے ملتی ہیں اس کے مطابق مسلمانوں کو ایک خصوصی کیمپوں میں رکھا گیا ہے, اور 1,000,000 کی تعداد میں یہ یا اس سے زیادہ مسلمان ہیں جو ایک کیمپس کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اور ان کو مذہبی آزادیاں حاصل نہیں ہیں, نہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں, حتیٰ کہ وہ ایسے نام بھی نہیں رکھ سکتے جس میں مذہبی تاثر جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہو. اس صورتحال پر ہم نے امام ملک مجاہد سے بات کی ہے جو کہ پریزیڈنٹ ہیں سیو یوغور, یہ ایک تنظیم ہے امریکہ کے اندر وہ مقیم ہے, اور پروفیسر رونی ٹھاکر بھارت سے ہمارے ساتھ ہیں, چائنا سے متعلق جو امور ہیں ان کی ایکسپرٹ ہیں, دلی یونیورسٹی کے ساتھ ان کی وابستگی ہے. امام مالک مجاہد صاحب, آپ سب سے پہلے بتائیے گا, آپ کے خیال میں ایغور مسلمانوں کے کیا چیلنجز ہیں, اور یہ جو امریکہ سے انیشیٹو لیا گیا ہے 28 چائنیز کمپنیوں کو بلیک لسٹ کرنے کا, وہ بزنس نہیں کر سکتی, یہ ہرٹ کرے گا چائنا کو آپ کے خیال میں؟
جی, السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ کو. میں اس علاقے میں گیا ہوں, میں نے اپنی نظروں کے ساتھ دیکھا ہے کہ کس طرح کا ظلم ایغور مسلمانوں پہ ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر ہزاروں ایغور ہیں جو یہاں 100 سال سے مسلسل یہاں آتے چلے گئے. میرا پڑوسی وہاں پاکستان میں جو تھا, ایک ایغور تھا حاجی ترکستانی, ہم اسے کہتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس کے بارے میں اتنی توجہ نہیں ہے, لیکن امریکہ چاہے اپنے مفادات کے خاطر ہو, لیکن اس نے صرف 28 پر کمپنیوں پر صرف بین نہیں لگایا ہے, بلکہ امریکہ کی مقننہ کا سب سے بڑا ادارہ سینٹ نے ایک قرارداد پاس کی ہے وہ ہاؤس میں پاس ہوگی انشاءاللہ وہ قانون بن جائے گا. اسی طریقے سے نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہماری فارن پالیسی کا سب سے اہم ادارہ ہے اس پر پروفیسر نگار اتوار جو ایک چائنا کو چائنا ڈائریکٹر بنایا گیا ہے جو خود بھی اوغور ہیں. تو امریکہ کا اس پر اقدامات ٹرمپ کے بارے میں امریکہ میں مختلف رائے پائی جاتی ہے لیکن چائنا کے بارے میں انسانی حقوق کے اعتبار سے انہوں نے بہت اچھے اقدامات اٹھائے ہیں اور اس کی خاصی تعریف ہے. میرے سامنے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اس وقت جو میری سیکرٹری ہے, اس کے 85 خاندان کے افراد اس وقت اس جگہ ہیں جسے امریکہ میں کنسنٹریشن کیمپ کہا جاتا ہے. یہ دنیا میں نازی جرمنی کے بعد سب سے بڑے کنسنٹریشن کیمپ ہیں اور 10 لاکھ سے لے کر بالوں کا خیال ہے 30 لاکھ تک لوگ اس میں ہیں. اس کی سیٹلائٹ پہ تصویریں موجود ہیں. خود چینیوں نے جو اس کی تصویریں اپنے سوشل میڈیا میں جاری کی ہیں اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح کا ظلم ان پر کیا جا رہا ہے.
پروفیسر رونی ٹھاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چائنا ایشوز کے ایکسپرٹ ہیں, دلی یونیورسٹی کے ساتھ ان کی وابستگی. پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا. دونوں چیزوں میں بیلنس رکھنا کتنا ضروری ہے کہ ایک طرف آپ ریجن کے اندر اور دنیا کے اندر ایک بڑی اکنامک پاور کے طور پہ آ رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے ہیومن رائٹس کے ریفرنس میں, ریلیجیس لبرٹیز کے ریفرنس میں آپ کا ریکارڈ زیادہ اچھا نہیں ہے اور آج 28 کمپنیاں جو ہے وہ چائنا کی بلیک لسٹ ہوئی ہیں اس ریفرنس میں, کیا کہیں گی آپ؟
میں سمجھتی ہوں کہ جو میرے دوست ابھی بات کر رہے تھے ان کے ساتھ میں بہت سہمت ہوں. وہ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت چین میں جو شنجیانگ میں ہو رہا ہے وہ ایک کافی گمبھیر معاملہ ہے. اور دوسری طرف میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ امریکہ نے جو کمپنیز کو سینکشن کیا ہے دیٹ از سمپلی ناٹ انف, کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو چین نے پہلے تبت کے ساتھ یہ کیا, چین ایک قسم سے جو اینٹی ٹیررزم ڈسکورس ایک دنیا میں بن گیا ہے جو ایک قسم سے اینٹی اسلامک ہے اس کا بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس معاملے میں سمجھتی ہوں کہ کئی ملک چین کے ساتھ شامل کیے جانے چاہئیں جو جہاں پر بھی ایتھنک مائنورٹیز کو اپنے پورے حق نہیں دیے جا رہے ہیں. تو دوسری بات یہ میں کہنا چاہوں گی کہ یہاں پہ ہمیں چین کا اتہاس اور کمیونسٹ پارٹی کا خاص کر اتہاس بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان کے لیے جو وہ شنجیانگ میں کرنے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے, ہانگ کانگ میں بھی کل یہی سمسیا آئے گی ان کے لیے. جہاں پہ بھی ان کے خلاف ڈسیڈنس ہے, چاہے وہ ریلیجیس ہے چاہے وہ سسٹمک ہے, ان سبھی جگہوں پہ چین کا جو اتہاس ہے وہ ہمیں یہی دکھاتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی نرمتا, کسی بھی قسم کی سافٹنس نہیں پرستت کرنا چاہیں گے. اور یہ ایک چین کے پرانے کمیونسٹ پری کمیونسٹ اتہاس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے, کیونکہ چین کا جو اتہاس ہے وہ ہمیشہ ایک سینٹرلائزڈ ملک کا ہوا ہے جہاں پہ ڈفرنس کو وہ نہیں مانتے ہیں. ایک قسم سے چین کا جو اگر آپ کہنا چاہیں گے چائنیز امپائر, دیٹ چائنیز امپائر ہیز آلویز بین بیسڈ آن این آئیڈیا آف یونٹی,
ٹھیک ہے,
جس کو چینی تاتھونگ کہتے ہیں کہ سبھی ایک قسم کے ہونے چاہیے. ہر بھاشا بھی مطلب چین کی بھاشائیں بھی الگ الگ ہوتی تھی جب تک ان کے ایک ایمپرر نے آ کے بھاشا ایک ہی نہیں کرتی. تو یہ چین کی ایک پرانی اتہاسک معاملہ ہے. اور جہاں تک ہیومن رائٹس کا کنسرن ہے, آج اگر چین ایک سپر پاور بننا چاہتے ہیں, اگر چین چاہتے ہیں کہ ان کی جو مطلب قابلیت ہے ان کی اینڈ ڈیفینیٹلی جو ان کی اچیومنٹ ہے ان کو ساری دنیا مانے, تو ان کو پھر ڈیفینس اور ڈفرنس بوتھ ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل اس کا بھی ماننا پڑے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام آپ کی دنیا، میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری لاک ڈاؤن پہ، اور اس پہ بین الاقوامی جو تشویش ہے وہ بڑھ رہی ہے. تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہم نے گفتگو کی ہے میناکشی گنگولی سے، جو کہ ہیومن رائٹس واچ ایشیا چیپٹر کی ڈائریکٹر ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. میناکشی گنگولی صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا اپنے وائس آف امریکہ سے بات کرنے کے لیے وقت نکالا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اور امریکہ کے اندر جو سینٹ پینل ہے وہ بھی اپنی اس کو ہیومینیٹیرین کرائسس ڈکلیئر کر رہا ہے. دونوں حوالوں سے کچھ اپ ڈیٹ کیجیے گا کہ ایک تو وہاں پہ جو ہیومن سفرنگز ہیں یا لائف ہے وہ کس حد تک ڈیٹیریوریٹ کر رہی ہے، سپلائی لائنز کی سچویشن کیا ہے، آپ کے پاس کیا انفارمیشن آ رہی ہے اس ریفرنس میں؟
جی صاحب، سپلائی لائنز کی پرابلم اتنی نہیں ہے کیونکہ پلینز جاتی ہیں، ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے اس میں، وہ شروع سے پہلے کچھ دنوں کے بعد میں ایڈمنسٹریشن نے وہ سالو کر لیا تھا. لیکن بگر ایشو یہ ہے کہ ابھی بھی لاک ڈاؤن ہے، ابھی بھی انٹرنیٹ چالو نہیں ہوا ہے، فون چالو نہیں ہوا ہے. لوگوں کے جو بزنسز ہیں، جو کافی حد تک ابھی ماڈرن ٹیکنالوجی کے زمانے میں سب کچھ آن لائن ہی ہوتا ہے، وہ سب رکا ہوا ہے، تھما ہوا ہے. اسکولس کھولی دی گئی ہیں لیکن بچے جا نہیں رہے ہیں اسکول، کیونکہ وہ لوگ گھبراتے ہیں کہ یہ کیسے کیا حالات کبھی بگڑ جائے تو پھر ان کے پیرنٹس ان کو بھیجنا نہیں چاہتے ہیں. دکانیں بھی کئی جگہ پہ جو ویلی میں ہیں وہ کھلتے نہیں ہیں، یا کچھ گھنٹوں کے لیے ہی کھولتے ہیں، اپنا بزنس کر کے بند کر دیتے ہیں کیونکہ ابھی بھی سیکورٹی کا کافی ٹینشن ہے. تو جو یہ ایک ریسٹرکٹیو انوائرمنٹ ہے وہ ابھی بھی کشمیر میں ابھی بھی جاری ہے. جموں کی سائڈ پہ ابھی کچھ لیڈرز کو چھوڑ دیے گئے ہیں، پر ویلی میں جو بند ہیں، نبوا مفتی، عمر عبداللہ جیسے لوگ جو کشمیری لیڈرشپ ہیں وہ ابھی بھی ڈیٹینشن میں.
ایسے کوئی سائنس کہ بھارت کی حکومت اس کمیونیکیشن کو، اس کے اوپر لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟
ایسا کہنے میں آیا ہے کہ ابھی وہ گریجولی ریسٹرکشن لفٹ کریں گے، پر ابھی تو 2 مہینے ہو گئے ہیں، وہ 2 مہینے ہی بہت زیادہ ہیں. اس لیے یہ جلد سے جلد ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے ریسٹرکشن لفٹ ہو، جو الیگیشنز آ رہی ہیں ان کے اوپر اچھی طرح سے تبدیل ہو. ایک کیس ہوا تھا جو ڈیٹینشن آف چلڈرن کے بارے میں ہوا تھا، اس کے بعد میں سپریم کورٹ نے انویسٹیگیشن آرڈر کری تھی. تو جموں کشمیر کی پولیس نے کہا ہے کہ کوئی بچہ ڈیٹین نہیں ہے، جو ہیں وہ زیادہ تر ان کو وارننگ دے کے چھوڑ دیا گیا ہے. پر ایسی جو انویسٹیگیشن ہوتی ہیں ان میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور بھی ہو. وہ ابھی ہم چاہیں گے کہ جو ساری الیگیشن آ رہی ہیں ان میں انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو.
یہ امریکہ سے سینیٹرز، انہوں نے ریسنٹلی دورہ بھی کیا ہے لاسٹ ویک انڈیا کا، اور یہاں پہ وہ امریکہ کا جو سینٹ کے اندر پینل ہے انہوں نے ہیومینیٹیرین کرائسس کا نام دیتے ہوئے اپنی کشمیر کو جو ہے نا وہ اپنی رپورٹ میں شامل کیا ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بھارت کے اوپر اس ریفرنس میں کمیونیکیشن کہیں یا دباؤ کہیں وہ بڑھ رہا ہے. سو نئی دلی کیا اس کو رسپونڈ کرے گا آپ کے خیال میں؟
نئی دلی ضرور کرنا تو پڑے گا. جب انٹرنیشنل کمیونٹی کا کوئی پرشن سوال اٹھتا ہے تو پھر ان کو جواب دینی پڑتی ہے. زیادہ تر ایکچولی ڈسکورس ہر وقت اس انڈیا پاکستان کے بارے میں ہو جاتی ہے، اور یہ نہیں رہتا ہے کہ جو کشمیری ہے ان کے جو پریشانیاں ہیں ان کے بارے میں زیادہ بات چیت ہو. وہ پولیٹیسائز ہو جاتی ہے اور اس میں بھی کشمیریوں کو کافی نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ یہاں پہ بات ہونی چاہیے کشمیریوں کے حق کے بارے میں اور ان کی جو تکلیفیں ہیں ان کے بارے میں. پر زیادہ تر ڈسکشن اسی میں ہو جاتا ہے کہ وہ ڈسپیوٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے چیزوں میں. تو ہم لوگ تو ہیومن رائٹس والے ہیں، ہم لوگ ان چیزوں میں بات نہیں کرتے، ہم لوگ صرف مانو ادھیکار کی بات کرتے ہیں. اور اس میں تو ہم کو لگتا ہے کہ ابھی انڈیا کو کافی اسٹیپس بہت جلد سے جلد لینے چاہیے تاکہ جو کشمیری ہیں ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوں.
آخری بات ہے میناکشی جی، یہ بتائیے گا کہ اگر یہ جو تقریباً 13,000 سے 15,000 آپ نے بھی غالباً ذکر کیا، اور جو انڈیا سے خواتین کی ایک تنظیم انہوں نے بھی دورہ کیا، سو ٹین ایجر میل فیمیل ہیں، ان کی بازیابی کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے کہ ان کو ڈیٹینشن سینٹر سے واپس ان کی فیملیز میں بھیجا جائے؟
جی ایسا انہوں نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ زیادہ تر سب بچے کو چھوڑ دیے گئے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ جوونائل ہومز میں ہیں، ایسا بتایا جا رہا ہے. ابھی کورٹس اس معاملے میں کورٹس نے کافی اٹینشن دیا ہے. جموں کشمیر کے کورٹ نے بھی
ایسے کیسز آئے ہیں تو پھر ان کو بولا ہے کہ کووڈ پی ڈی آر کر دیا جائے, تو پھر وہاں پہ تھوڑا پروگرس ہوا ہے, لیکن ابھی بہت چیزیں باقی ہیں. ابھی تو بڑے بڑے کورٹ میں کافی چیلنجز آئے رکھی ہیں ڈیٹینشن کے بارے میں اور پورا ڈیسیشن کے بارے میں بھی, تو یہ سب ابھی کورٹ کو ہینڈل کرنا پڑے گا جلد سے جلد, اور بھارت سرکار کو بھی اس کے بارے میں جواب تو دینی پڑے گی.
بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ میناکشی گنگولی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا.
موسیقی, انٹرٹینمنٹ, ستاروں کے انٹرویوز, آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے. سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز.
پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم. گیلپ پاکستان کے ڈائریکٹر بلال شفیق گیلانی سے ہم نے وائس آف امریکہ کے فیس بک لائیو سیگمنٹ میں بات کی, اور ان کے اس تازہ ترین سروے کے اوپر جس میں پاکستان کی موجودہ حکومت کی معاشی کارکردگی اور لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے, لوگوں سے یا شہریوں سے ٹیکس وصولیوں کو بہتر بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اس کے بارے میں شہریوں کی کیا رائے ہے. اس کے ساتھ ساتھ اوور آل بھی ایک جائزہ کہ ایک سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو, عام آدمی کے ذہن میں کیا تشخص یا کیا تاثر بن رہا ہے حکومت کا. بلال شفیق گیلانی سے ہم نے اس بارے میں تفصیلات معلوم کی ہیں, آئیے ان سے جانتے ہیں.
بلال گیلانی صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے.
بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا
جی. پہلے تو ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے میجر کوسچنز کیا تھے, کن چیزوں کو آپ نے جانچنا چاہا ہے اس پبلک پول میں, آپ کے سوالات کس نوعیت کے تھے, سیمپل کتنا بڑا تھا اور نتائج کیا ہیں, کوئکلی اگر آپ اس کو ریپ اپ کر سکے تو.
یہ جو نیشنل سروے ہم نے کیا, یہ اس کا سیمپل سائز کوئی 1400 افراد پر مبنی تھا, اور ہم چاروں پروونسز پاکستان کے جو ہیں ان میں ہم نے اربن اور رورل علاقوں سے لوگوں کو کیپچر کیا. اس میں سیمپل میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, ان پڑھ لوگ بھی ہیں, اس میں شہری علاقوں کے بھی ہیں, رورل علاقوں کے بھی ہیں افراد ہیں. اور جو میتھڈ ہے وہ سروے کا جو دنیا بھر میں میتھڈ اپنایا جاتا ہے وہی ہم نے بھی یہاں پر یوز کیا, سٹریٹیفائیڈ رینڈم سیمپل. اور گیلپ کیونکہ پچھلے 40 سال سے سرویز کر رہا ہے پاکستان میں سیاسی اور سماجی ایشوز کے اوپر, تو ہم نے وہی میتھڈالوجی جو ہم الیکشنز کو فور کاسٹ کرنے کے لیے اور اپنے کلائنٹس کے لیے یوز کرتے ہیں, ہم نے اس سروے میں بھی کی. اس سروے میں مختلف ہم نے نوعیت کے سوال پوچھے. ایک مقصد جو ہے وہ یہ بھی تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو اب تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, تو ہم اس دوران میں بہت سے سوالات جو ہے وہ کئی دفعہ ریپیٹ کر چکے تھے, تو ہم چاہتے تھے کہ ایک پورے سال کے دوران کا ایک ٹرینڈ بھی ہم حاصل کر سکیں. تو ایک سوال جو امپورٹنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کتنے لوگ پی ٹی آئی کی مجموعی کارکردگی سے مطمئن ہیں, اور دوسرا سوال اس میں ہم نے پی ٹی آئی کے مختلف پالیسیز کے حوالے سے پوچھا, جس میں ہم نے ڈپلومیٹک پالیسی کے حوالے سے پوچھا, کشمیر کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی, پھر ہم نے اسپیسیفکلی پنجاب پروونس کے حوالے سے پوچھا.
اور یہ بڑا پاکستان ہمارے ہمارے جو ویورز ہیں فیس بک کے لیے, خاص طور پہ پنجاب میں جو آپ نے موازنہ کیا سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کا اور موجودہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا, اس وقت بڑا کہنا چاہیے کہ ہاٹ ٹاپک ہے پاکستان کے اندر, تو میں اس پہ بھی آپ کی فائنڈنگ جاننا چاہوں گا, لیکن کلیکٹیولی آپ جانیے.
بالکل, اور تو عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے یہ بھی بہت گفتگو ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی ان کو ہٹا دے اور کوئی ان سے بہتر وزیر اعلیٰ لے کے آئے, تو ہم جاننا چاہتے تھے کہ ملک بھر میں اور پنجاب میں اور پی ٹی آئی کے حامیوں کے درمیان اس موضوع پہ کیا رائے پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی ہم کو جاننا چاہتے تھے کہ ملک میں جو مختلف معاشی اصلاحات لائی جا رہی ہیں ان کے حوالے سے, اور جو ملک کی سمت ہے اس کے حوالے سے لوگوں کی کیا رائے ہے, کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ حالات ابھی تو درست نہیں مگر سمت درست ہے یا نہیں ہے, تو اس کے بارے میں ہم نے کچھ سوالات کیے. تو میں آپ کو ایک ایک کر کے ان کی جو نتائج ہیں ان کے بارے میں اور کچھ کانٹیکسٹ بھی دیتا ہوں. تو اگر اس بات پہ آ جائیں کہ کتنے افراد عمران خان کی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت سے مطمئن ہیں, تو اب پہلی دفعہ پچھلے 1 سال میں ملٹیپل ٹائمز ہم نے ریڈنگ لی, تو پہلی دفعہ ایسے افراد جو غیر مطمئن ہیں ان کی تعداد مطمئن افراد سے زیادہ ہے. تو اب مطمئن افراد کی تعداد سے 45% ہے اور کوئی 53% لوگ جو ہیں وہ غیر مطمئن ہیں. یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیکلائن
ہے. اس سروے کا اور پچھلے سروے کا ٹائم فریم کیا تھا؟
ये सर्वे जो है सितंबर 2019 में किया गया, और इससे पिछला सर्वे जो था वो हमने मई 2019 में किया, जब इसकी जब तकरीबन 54% लोगों ने ये कहा कि वो मुतमईन है। तो ये कुछ पिछले 6 महीने के अंदर 10% के करीब डिक्लाइन जो है वो हमारे ख्याल से एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। इससे हमने थोड़ा गुफ्तगू भी की, कुछ इसका तज्जिया भी किया कि क्या अवामिल हैं जिनकी वजह से ये बतदरीज कमी आ रही है इमरान खान और पीटीआई की हुकूमत की कारकर्दगी में। उसमें एक जो सबसे ज्यादा अहम हमें बात लगती है वो इकोनॉमी का सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। जैसे आपने बताया, आज हमारा एक पोल रिलीज हुआ जिसमें तकरीबन 80% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि इकोनॉमी जो है वो बहुत, उसके हालात बहुत खराब हैं। तकरीबन 70% लोग ये कहते हैं कि उनके अपने घराने के की जो इकोनॉमी है, हाउस होल्ड इकोनॉमी, उसमें बतदरीज जो है वो बेहतरी आने चाहे बदतरी की तरफ जा रहे हैं और उम्मीद भी कम होती जा रही है।
ये एक तो होता है ना कि चलो करंटली चैलेंजेस हैं, लेकिन क्या लोग तवक्को रखते हैं कि गवर्नमेंट जो क्लेम कर रही है कि हमारे इनिशिएटिव के बदले जो स्टेबल हो रही है मईशत, आज भी स्टेट बैंक के गवर्नर ने ये बयान दिया है, तो क्या लोगों को उम्मीद है कि वो बेहतरी आ सकती है?
पीटीआई की हुकूमत की पिछले एक साल में अगर देखें तो उनकी एक जो कामयाबी हमें देखने में आई वो ये थी कि जो होप है फ्यूचर के बारे में वो पिछले 9 महीने में काफी हाई था। तो जब लोगों से ये पूछें कि आपके आज के हवाले से क्या राय है कि इकॉनमी ठीक जा रही है, तो ज्यादातर लोग यही कहते रहे कि आजकल की इकॉनमी तो खराब है मगर फ्यूचर जो है वो बेहतर होगा। तो तकरीबन इसमें हमारे मुताबिक कोई नियरली डबल का डिफरेंस था। तो 30% अगस्त में जो हमने सर्वे किया तो 30% ने ये कहा कि इकॉनमी खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, मगर इकॉनमी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके बारे में 60% लोगों ने ये कहा कि हाँ बहुत अच्छी हो जाएगी। अब जब हमने ये सर्वे किया है तो इस वक्त ओनली 20% लोग और सिर्फ 36% लोग जो हैं वो होपफुल हैं कि इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। जो होप है वो भी एक ऑन अ डिक्लाइन है, और ये पीटीआई का जो पहले एक एसेट था कि वो एक होपफुल पिक्चर पाकिस्तान की प्रेजेंट करने में कामयाब होते थे, उसमें भी बतदरीज कमी है।
तो दूसरा ये बताइएगा कि अब इसी इकॉनमी से मुतालिक फिर हम जाते हैं जरा गवर्नेंस के बारे में। आपका सर्वे ये भी कह रहा है कि जो टैक्स कलेक्शन है उसमें कितने सक्सेसफुल हो सकती है ये गवर्नमेंट, क्या क्या रेट्स आ रहे हैं, क्या रेशो आ रहा है गवर्नमेंट?
जी, तो कोई 2/3 पाकिस्तानियों का ये ख्याल है कि हुकूमत की जो टैक्स हासिल करने की जो पॉलिसी है और जो इसके ऊपर मुख्तलिफ एक्शंस वो ले रहे हैं वो उनमें कामयाब हो जाएंगे। इससे सिमिलरली हमें जो उनके गवर्नेंस रिलेटेड एक्शंस हैं इसके बारे में पुर उम्मीद लोग नजर आते हैं। कुछ उसमें हमें एक जो चीज समझ आती है वो ये भी है कि टैक्स के हवाले से ये हमारी जो सर्वे है ये एक आम पाकिस्तानी का सर्वे है, और एक आम पाकिस्तानी जो है वो जो जब टैक्स की बात आती है तो उनके जहन में ये आता है कि टैक्स उन्होंने नहीं देना बल्कि ये कोई अमीर आदमी से टैक्स लिया जाएगा। तो उम्मीद जो है उसका टैक्स के हवाले से जो है उसमें एक जो रीजन है वो ये भी है कि आम पाकिस्तानी का ये ख्याल है कि जब हुकूमत टैक्स लेगी तो कोई बड़े लोगों से लेगी, कोई मालदार लोगों से लेगी, तो इसलिए हमारे से क्योंकि टैक्स नहीं लिया जाएगा तो इसके बारे में। बट जनरली और जो इकोनॉमी से रिलेटेड गवर्नमेंट के एक्शन हैं हो जाएगी इकॉनमी, गवर्नमेंट जो है वो लोड शेडिंग के मसले को हल कर पाएगी। जब हम इस तरह के सवाल करते हैं तो ज्यादातर लोग इनके बारे में भी एक पैसिमिस्टिक राय ही देते हैं। एक जो हमें नजर आता है कि पीटीआई की हुकूमत जिस फ्रंट के ऊपर कुछ कामयाब है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट है। तो इमरान खान साहब अभी अमरीका गए, उन्होंने वहाँ यूएन असेंबली में काफी धुआंधार तकरीब भी की, उनकी वेरियस इनिशिएटिव्स जो है अमरीका में भी और मुसलमान दुनिया में उनको पाकिस्तान में पजीराई हासिल है। तो एक इस पिछले एक साल में पीटीआई की हुकूमत को जो कामयाबी हुई है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे है। हमने ये सवाल कि कश्मीर के हवाले से और कश्मीर को दुनिया भर में डिप्लोमेटिकली फाइट आउट करने के हवाले से پی ٹی آئی کی حکومتی کارکردگی کیسی ہے, تو 66% لوگوں نے اس کو اس پہ کہا کہ وہ سیٹسفائیڈ ہیں یا بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہیں.
اب سوری مجھے آپ کو قطع کلامی کی معافی, لیکن ریپ اپ کرنا ہے. یہ بتائیے گا آپ گیلپ پاکستان, اس کے جو سرویز ہیں وہاں پہ سوالات بھی اٹھتے ہیں میتھڈالوجی کے اوپر, یا بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عام طور پہ جو حکومت وقت ہے ان کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے ادارہ, یا ادارے کی جو فائنڈنگز ہیں, کیسے آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے؟
ہمارا جو میتھڈ ہے وہ اسٹیٹسٹکلی ساؤنڈ ہے, اور صرف ہم پاکستان میں سروے نہیں کرتے, مختلف اور ادارے بھی سروے کرتے رہتے ہیں. تو ایک ریزن جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ ہماری یہ جو فائنڈنگس ہیں یہ کوراپوریٹ ہو جاتی ہیں اور بھی دیگر ادارے جب سروے کرتے ہیں. تو ایک پہلے پاکستان میں سروے کرنے والے ادارے کم ہوتے تھے, اب ایک ادارہ روشن پاکستان کے نام سے ہے, ایک آئی پاور کے نام سے ہے, پیو اور گیلپ یو ایس اے بھی پاکستان میں سرویز کرتا ہے.
تو
بیشتر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گیلپ کے سروے اور ان کے سروے کی جو فائنڈنگز ہیں وہ بہت سملر ہوتی ہیں, کیونکہ یہ اسٹیٹسٹکلی سلیکٹڈ سرویز جو ہیں ان کا یہی کہنا ہے. دوسری ہمارے ذہن میں جو رائے آتی ہے وہ یہ کہ جو کل ہمارے مخالف تھے اور ہماری فائنڈنگز سے اختلاف رکھتے تھے, وہ آج ہماری فائنڈنگز سے اختلاف رکھنے کی بجائے اس کے اس کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں,
جو آج بہتر سمجھتے ہیں وہ کل اختلاف کرتے ہیں. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, اس لیے کہ ہم یہ تو پھر سوال جینوئن ہو گیا نا کہ حکومت وقت کی طرف انکلینیشن اگر ہوگی تو جو کل کی اپوزیشن تھی آج وہ حکومت ہے وہ آپ کو پسند کرے گی, جو کل کی حکومت تھی آج وہ اپوزیشن ہے آج وہ آپ کی فائنڈنگز کو پسند نہیں کرے گی.
یہ ہم اس بات سے بالکل بھی ہرگز اختلاف نہیں رکھتے کہ یہ پولیٹیکل سروس جو ہے وہ پولیٹیکل ہوتے ہیں
یا پولیٹیسائزڈ بھی ہو سکتے ہیں.
ہم اس بات پہ کافی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی سے فنڈنگ نہ لیں. تو پولیٹیکل سرویز جو ہیں, جیسے یہ سروے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا, یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے یا کسی پولیٹیکل فرد نے اس کو سروے فنڈ نہیں کیا. یار پاکستان ایک کمرشل ادارہ ہے, تو ہم اپنے جو کمرشل پروفٹس ہوتے ہیں وہ ہم پھر یوز کر کے یہ پولیٹیکل سرویس کہتے ہیں. ہمارے خیال سے یہ ہماری نیوٹریلٹی کو اسٹیبلش کرتا ہے, اگر ہم کسی سے فنڈنگ لیں تو یہ چیلنج درست بھی ثابت ہو سکتا ہے.
بلال شفیع گیلانی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر گیلپ پاکستان.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی سامعین, پروگرام آپ کی دنیا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم, اور سیگمنٹ ہے الف سے یہ تک, اور آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر شاہد انور صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں, ہمارے مختلف پروگرامز میں آتے رہتے ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سوشل اینڈ پولیٹیکل انالیسز وہ بھی ان کی ایکسپرٹیز کا حصہ ہے, اور تعلیم پہ بالخصوص بہت کہنا چاہیے کہ گہرائی سے لکھتے ہیں اور پوری توجہ سے لکھتے ہیں. ڈاکٹر شاہد انور صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
جی اصل صاحب تھینک یو.
جی اور سامعین, جیسے ہم نے بتایا تھا کہ آج کے سیگمنٹ میں ہم بات کرنے والے ہیں ایجوکیشنل گورننس کے اوپر. پاکستان کے اندر ویسے بھی گورننس کے اوپر کئی ایک سوالات ہیں, لیکن بنیادی نقطہ ہم یہ اٹھائیں گے کہ چلو یہ مان لیا کہ حکومتیں اپنی اپنی معذوریاں ظاہر کرتی ہیں کہ وسائل نہیں ہیں جو بہتر گورننس کے لیے ضروری ہوتے ہیں, لیکن کیا تعلیم کا جو یہ شعبہ ہے یہ زیادہ وسائل اگر نہ بھی ہوں تو جو موجودہ وسائل ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے اس کی گورننس بہتر کی جا سکتی ہے, اسکول کالجز کا نظام وہ بہتر کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر شاہد انور نے اس ریفرنس میں ایک تفصیلی کالم بھی لکھا ہے, اس بیک ڈراپ میں بات کرتے ہیں. ڈاکٹر شاہد صاحب بہت شکریہ, ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ ایجوکیشنل گورننس سے آپ کی کیا مراد ہے, اور پھر اس ریفرنس میں کہ اس کو کیسے امپروو کیا جائے, پھر ہم آتے ہیں اس پہ.
جی اسد صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ ایگزسٹنگ ریسورسز میں وہ جو ایک ہماری بحث ہوتی ہے کہ ریسورسز بہت زیادہ نہیں ہیں, لیکن جو ریسورسز اویلیبل ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے بھی اگر ہم ایجوکیشنل گورننس کو بہتر کر لیں تو ہم بہت زیادہ امپروومنٹ لا سکتے ہیں بغیر کوئی ایکسٹرا اور کام کیے ہوئے. تو اس میں مثال کے طور پہ اگر پنجاب کو ہم دیکھیں تو اس میں 750 کے قریب کالجز ہیں, اور اس میں کوئی 7.5 لاکھ سے کوئی 8 لاکھ کے قریب طلبہ اور طالبات جو ہیں وہ انرولڈ ہیں. اسی طرح سے کے پی کے کچھ مجھے علم ہے اس کا اندازہ ہے کہ وہاں پہ 200 56 کے قریب کالجز ہیں اور 200,000 کے قریب طلبہ اور طالبات جو ہیں وہ وہاں پہ زیر تعلیم ہیں. اب ان کا مجھے ڈائریکٹلی کچھ اندازہ ہے کہ ان کالجز میں مثال کے طور پہ جب ہم گورننس کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے وائٹل رول جو ہے وہ انسٹیٹیوشنل لیڈرشپ کا ہے. اب انسٹیٹیوشنل لیڈرشپ کا جو سلیکشن کرائٹیریا ہے وہ خاصا پرابلمیٹک ہے. اس میں مثال کے طور پہ سینیورٹی کا پرنسپل جو ہے وہ اس کو مان لیا گیا ہے کہ جتنا سینئر ہوگا وہ بہتر چلا سکے گا, لیکن اس کی وجہ سے جو کمپیٹنس ہے وہ سینیورٹی کے ساتھ وہ بالکل انشور نہیں ہوتی. میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی یہی لکھا تھا کہ اگر ہم اس کرائٹیریا کو چینج کر لیں اور اس طرح کا بنائیں کہ اس میں کمپیٹنس کو ہم کیٹر کر سکیں ایک بات, اور دوسرا ایک ریگریس ابلیگیٹری ٹریننگ جو ہے جو اس انسٹیٹیوشن کو چلانے کے لیے درکار ہے وہ کریں, اور تیسری بات یہ کہ جب ہم اپوائنٹ کرتے ہیں انسٹیٹیوشنل لیڈرز کو, ایک تو یہ کانسیپٹ تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے بیوروکریٹک سٹرکچرز میں جو لیا جاتا ہے انسٹیٹیوشنل ہیڈ کو وہ اسی طرح سے ہے جیسے ایک بیوروکریٹک اپوائنٹمنٹ ہے, اور اسی طرح کی کوانٹیٹیٹیو قسم کی پرفارمنس ان سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے چونکہ ان کی اورینٹیشن ہی اس قسم کی ہے. پہلے تو یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو اوور آل ڈپارٹمنٹ کی لیڈرشپ ہے وہ بھی لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہونا چاہیے, ایڈمنسٹریٹر کا کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. ایجوکیشن کو ہم اس طرح سے ٹریٹ نہیں کر سکتے. انسٹیٹیوشنل لیڈرز کی ہم بات کر رہے ہیں تو اگر ان کو ہم ان کی سلیکشن کرائٹیریا جیسے میں نے کہا وہ چینج کریں, دوسری بات یہ ان کو ٹریننگ دیں, اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب ہم اپوائنٹ کرتے ہیں پھر ان کو سپیس دیں, ان کو کام کرنے دیں. رائٹ ناؤ اتنی زیادہ بیوروکریٹک انٹروینشن ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں کہ ہم اپنا اصل کام چھوڑ کے ہم سارے دوسرے کام جو ہیں, اور وہ بڑے, میں آپ کو ایک اگر بات بتاؤں کہ مثال کے طور پہ آفیشیل آرڈرز کو اگر ہم کریں, ان کو سکین کریں کوئی 30 days کے یا 60 days کے, اس میں 90% ہمیں ایسے ملیں گے جن کا اکیڈیمکس کے ساتھ بالکل تعلق ہی نہیں ہے, وہ دوسرے ایشوز پہ ہوں گے. تو یہ بنیادی کام چھوڑ کے اگر ایک آرگنائزیشن ان کاموں پہ جاتی ہے جو اس کا بیسک جو ہے اس کا مینڈیٹ نہیں ہے, بیسک اس کے آبجیکٹیوز میں نہیں آتا, تو یہ سارے گورننس کے ایشوز ہیں جو ٹاپ ٹو باٹم جو ہے ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں کی رول جو ہے وہ میرے خیال میں انسٹیٹیوشنل لیڈرشپ کا ہے, اور اس کا اس طرح سے جیسے میں نے,
لیکن کیا آپ اس میں یہ بھی پھر تجویز کر سکتے ہیں کہ یہ تو بڑا نیچرل ہے کہ اگر کسی انسٹیٹیوشنس کے اندر لوگ ہیں, چونکہ الٹیمیٹلی پھر یہ کہنا چاہیے کہ جابز ہیں, گریڈز کی بھی ایشوز ہیں, ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر پروموشنس کی بھی کنیکٹ ہوتی ہے, تو خواہش ہوتی ہے, لیکن کیا پھر یہ ممکن ہے کہ اکیڈیمیا کے لوگ ان کا فوکس کہیں اور ہو اور اس کی جو گورننس ہے, اس کی جو مینجمنٹ ہے, اس کے لیے اسپیشلائزڈ لوگ الگ سے آئیں؟
جی میں نے تجویز یہی, الگ سے تو نہ آئیں, بھلے ایجوکیشن سیکٹر سے ہی لیے جائیں لیکن ان کا جو کادر ہے وہ الگ سے بنایا جائے, اور وہ اس کے لیے جو ہے وہ جیسے کمپیریٹیو ایگزام کے لیے ہم اپلیکیشنز آتی ہیں ان کو کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اپلائی کریں, ان کا ایک ایگزام کا پروسیس ہو, اس کے بعد ان کی ٹریننگ, اس طرح سے وہ کیا جا سکتا ہے.
یعنی بھلے وہ ٹیچر ہوں, اکیڈیمیا سے ان کا ایکسپیرینس ہو, لیکن ان کے اندر انتظامی صلاحیتوں سے متعلق الگ سے ایگزام ہو. تو ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ لیٹس سے کہ آپ کی تجویز سن لی جاتی ہے, اس پہ عمل درآمد ہو بھی جاتا ہے, تو الٹیمیٹلی گولز کیا ہیں, کیا اچیو کرنا چاہیں گے, اور ایک اچھا منتظم کیا تبدیلیاں لا سکتا ہے بہتر گورننس کے ذریعے؟
جی میں دیکھیے اس میں یہ ہے کہ اصل میں منتظم کی بات اتنی نہیں کر رہا, میں اچھے لیڈر کی بات کر رہا ہوں. تو ایجوکیشنل جو ایکٹیویٹی ہے اس کو لیڈ کرنا ہے, اس کو ایڈمنسٹر نہیں کرنا, ایک بات پہلی یہ کنسیپچولی
ہم تبدیل کر لیتے ہیں. اچھا لیڈر کیا تبدیلیاں لا سکتا ہے انہی وسائل کے اندر رہتے ہوئے؟
میرے خیال میں, اور جو میں نے کچھ ایکسپیرینس بھی کیا پرسنلی بھی, میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ اپنی جو ٹیم ہے, جو اس کے کولیگز ہیں, اس میں ایک کولیجیل مینجمنٹ جو ہے وہ کانسیپٹ وہ انٹروڈیوس کروا سکتا ہے اگر ایک اچھا لیڈر ہوگا. ٹیم ورک اچھا ڈیولپ کرنا اس کا سب سے مطلب اہم کام ہے. اگر وہ اچھی ٹیم موٹیویٹڈ ہوگی تو وہ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے جو ان کے ویسے رولز کے مینڈیٹ میں نہیں آتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہیومنز کو ڈیل کر رہے ہیں تو اس میں اسٹوڈینٹس بھی اسی طرح سے, وہ ایک اچھا لیڈر جو ہے انسٹیٹیوشن کا وہ اسٹوڈینٹ کو بھی موٹیویٹ کرے گا. ان کے لیے دیکھیے بہت سا گرے ایریا اویلیبل ہے ٹیم لیڈر کے پاس. ہمارے جیسے ملک میں پاکستان میں جہاں ایک پرسنلائزیشن کے لیے گنجائش بہت ہے کہ آپ کو ایک پوزیشن ملتی ہے اتھارٹی کی, تو چونکہ پروسیجرز اور جو ہمارے پروسیسز ہیں وہ کافی ویک ہیں, جو فارمل ہیں وہ عملاً اس طرح سے نہیں ہوتے. تو اسی گرے ایریا کو بڑا پازیٹیولی کنسٹرکٹیولی یوز کیا جا سکتا ہے ان کو, ان انسٹیٹیوشنز کو اٹھانے کے لیے. تو اچھا ٹیم ورک اسٹوڈینٹس کے لیے, اچھا موٹیویشنل ماڈل تھرو ٹیچرز ان کے ساتھ مل کے کام کر کے, اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو ڈیولپ کرنا, اس سے ہم ایجوکیشنل لینڈسکیپ کو بڑا ایک سیشن میں ہم کافی امپروومنٹ اس میں دیکھ سکتے ہیں.
ڈاکٹر پروفیسر شاہد انور صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا, آپ کے ہم شکر گزار ہیں.
جی تھینک یو.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
اسپورٹس سیگمنٹ میں ویلکم, میں ہوں اسد حسن, اور اس میں ہم بات کریں گے سری لنکا کی کرکٹ ٹیم جو پاکستان کے دورے پہ تھی, بڑے عرصے کے بعد پاکستان میں ہوم سیریز ہوئی, اور سیکیورٹی ریزنز کے اوپر, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سری لنکا کی جو ٹاپ ٹیم ہے ان میں سے 10 کھلاڑیوں نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا, اور ایک طرح سے بالکل نئے لڑکوں کو ٹیم میں موقع دیا گیا, جس کو عام فہم زبان میں لوگ بی ٹیم بھی کہہ رہے ہیں. لیکن اس ٹیم نے ون ڈے سیریز تو ضرور ہاری پاکستان کے خلاف 2-0 سے, لیکن جو T20 سیریز ہے, T20 وہ فارمیٹ جس کے اندر پاکستان دنیا میں نمبر 1 ہے آئی سی سی کی درجہ بندی کے مطابق, اس میں پاکستان کو 3-0 سے شکست دی سری لنکن نوجوانوں پر مشتمل ٹیم نے, اور ہم نے معلوم کیا, اس بارے میں بات کی ہے محسن حسن خان سے, پاکستان کے سابق کوچ, سابق کرکٹر اور سابق چیف سلیکٹرز محسن حسن خان سے, اور ان کے ساتھ ڈاکٹر کاشف انصاری کرکٹ پینڈٹس ہیں, کرکٹ مبصر ہیں, وہ ہماری گفتگو کا حصہ تھے. آئیے ہم آپ کو ان کی بات چیت سنواتے ہیں. جی ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟
جی جناب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام. آپ کامیاب دورے کے بعد واپس آ گئے. ایک دورہ تو جو ہے وہ سری لنکا کی ٹیم کا تھا, جس نے بہت شاندار پٹائی کی ہے پاکستان کی ٹیم کی T20 میں, یہ کیا ہوا؟ پاکستان تو اپنی پوری فل اسٹرینتھ سے کھیل رہا تھا, سری لنکا کی نوجوان سائڈ تھی اور اس نے آؤٹ کلاس کر دیا پاکستان کے.
جی بہت اہم سوال ہے, اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی کچھ لوگوں سے اور بھی ڈسکشن اس موضوع کے اوپر ہو رہا تھا. مسئلہ یہ کہ پاکستان نے تھوڑا سا فال گرانٹیڈ لے لیا, تجربات کیے اور تجربات جو ہیں وہ شاید کامیاب نہیں ہوئے, اور اس کے بعد پھر ہوم گراؤنڈ کا پریشر تھا, اور پھر لڑکوں کی پرفارمنس نہیں ہے اور زنگ لگی ہوئی ٹیم ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے, کسی کو کھلاڑی کو اپنے رول کا نہیں پتا, وکٹ ٹیکرز آپ کے رن سیور بننے کی کوشش کر رہے ہیں, رن سیور جو ہیں وہ وکٹ ٹیکر بننے کی کوشش کر رہے ہیں, فیلڈنگ میں آپ 6-6 رن آؤٹ مس کر رہے ہیں, کیچز چھوڑ رہے ہیں, غلط بیٹس میں غلط شاٹ کھیل رہے ہیں, بابر اعظم کھیل نہیں پا رہا تو بیٹنگ لائن بیٹھ گئی آپ کی, بہت ساری چیزیں, کوئی ایک چیز تھوڑی ہے.
نہیں لیکن ڈاکٹر کاشف, یہی ٹیم جو ہے وہ ورلڈ نمبر 1 ہے, اسی ٹیم نے رینکنگ میں پاکستان کو اوپر پہنچایا ہے, سو آل آف سڈن کلیپس کی وجہ؟
دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں, پاکستان پچھلے 1.5 سال کے دوران جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ اپنی لڑکوں کی صلاحیتیں جو ہے وہ زن لگنا شروع ہو چکی ہیں. ورلڈ کپ کے دوران ہم نے دیکھا, ورلڈ کپ سے پہلے انگلینڈ کی سیریز میں دیکھا, اس سے پہلے آسٹریلیا کی سیریز میں دیکھا, یہ لڑکے جو ہیں ان لڑکوں کی گرومنگ کرنے کے بجائے ان کی صلاحیتوں کو بہت اور بہتر بنانے کے بجائے یہ سب اپنے شیل میں چلے گئے. ان کا سوچنے کا انداز, ان کی باڈی لینگویج, ان کی پرفارمنسز, اور پھر احتساب نہ ہونا, اکاؤنٹ एबिलिटी ना होना, फिटनेस ना होना, गलत सिलेक्शन होना, गलत बैटिंग ऑर्डर होना, गलत फील्ड पोजीशनिंग होना, और सबसे बढ़ के कप्तान की नॉन परफॉर्मेंस। प्यारे भाई, जिस टीम का कप्तान नहीं खेल पाता, मैच नहीं जितवाता, वो लड़कों को किस मुंह से जाकर के डांटेगा? ड्रेसिंग रूम पे जाके क्यों सवाल कर पाएगा जब वो खुद नहीं खेल पा रहा? मसला ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं।
हम पूछते हैं जरा मोहसिन हसन खान साहब से भी, साबिक चीफ सेलेक्टर भी हैं, टीम के कोच भी रहे, सो उनके ख्याल में पाकिस्तानी टीम में कहाँ पे नकायस, कहाँ पे खामियां हैं कि एक यंग साइड, यंग गन श्रीलंका की, उन्होंने बिल्कुल T20 फॉर्मेट के अंदर जिसमें पाकिस्तान चैंपियन करता है उसको इस सीरीज में हरा दिया है। मोहसिन हसन खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कैसी रही ये सीरीज और T20 सीरीज हारने पर, खासतौर पर आपकी राय क्या है, क्या वजह है, पाकिस्तानी टीम के साथ क्या मसला हुआ?
सबसे पहले सर आपको, आपके सारे सुनने वालों को, काशिफ, डॉक्टर काशिफ को एक तरह से अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
देखिए असद, जो थोड़ी बहुत मैंने क्रिकेट देखी, मैं पूरे मैचेस नहीं देख पाया, मैंने हाईलाइट्स वॉच की कि क्या वजह ये क्यों हारे इस तरह, तो उसमें बात जो मुझे नजर आई कि जी देखिए, सबसे बड़ी चाहे वो T20 हो, चाहे वन डे हो या टेस्ट क्रिकेट हो, जितना ऊपर जाते जाते हैं उतनी वो चीज बढ़ती जाती है। वो क्या होता है, आपका गेम प्लान, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी प्लेइंग 11, आप मेरिट के ऊपर प्लेइंग 11 खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं, उसके बाद आपका गेम प्लान क्या। और आजकल तो 2020 में भी इतना वो हो गया है कि पहले 5-6 ओवर किस तरह खेलने हैं, फिर अगले 5 ओवर किस तरह खेलना है और आगे तक किस तरह लेके जाना है। तो अब बॉलिंग में भी मैंने देखा कि ऑनेस्टली मुझे कोई एक प्लानिंग नजर नहीं आई कि हमने बॉलिंग कहाँ करानी है। हमारे डिटर्म बॉलिंग बॉडी लैंग्वेज में वो डिटर्मिनेशन नहीं थी। मुझे आई एम सॉरी टू से, मुझे देख के तकलीफ इस बात की हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि T20 के वो चैंपियन हैं जो कि इंग्लैंड के वो श्रीलंका ने सॉरी सिर्फ अपने यंगस्टर्स को उठा के भेज दिया था कि मेन प्लेयर्स जो भी थे उनके पास, जो रहे बच्चे कुचे हैं वो भी नहीं आए थे। तो देख के मुझे ये चीज लगी कि गेम प्लान नहीं था, प्लेइंग 11 जो थी वो
कॉम्बिनेशन नहीं
थी, और डिटर्मिनेशन नहीं था। देखिए जो विनिंग बॉडी लैंग्वेज होती है ना, विनिंग बॉडी लैंग्वेज
जिसे डिटर्मिनेशन कहते हैं, और डॉक्टर काशिफ उसको तड़प करे। सो मोहसिन साहब ये बताइए कि वैसे ये कहते हैं कि फिर हारे हुए हौसले के साथ, इतने अरसे के बाद होम सीरीज हो रही थी, उसमें शिकस्त के बाद नौजवान साइड से पाकिस्तानी टीम को तो अगले टास्क पे ऑस्ट्रेलिया जाना है, सो वहाँ पे फिर क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाए साइड से?
देखिए मैं एक चीज में बिलीव करता हूँ, असद, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो UAE हो या ऑस्ट्रेलिया हो, अगर आप डिटर्मिनेशन से, अच्छी प्लानिंग से क्रिकेट नहीं खेलेंगे और अच्छे मेरिट के ऊपर आप टीम को नहीं करेंगे, तो आप दुनिया की किसी भी कोने में खेल रहे हो तो आप कामयाब नहीं हो सकते। और हाँ, ये तीनों चीजें अगर होंगी तो फिर दूसरी टीम को आपको हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान की टीम के पास, मैं ऑनेस्टली ये कह रहा हूँ कि जब भी जो लड़के हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो 12-14 भी लड़के जो हैं, वो इतने टैलेंटेड हैं या हैं उनमें टैलेंट, लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। वो लड़कों की बॉडी लैंग्वेज में एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो नजर नहीं आ रहा। एक जो जो किलर इंस्टिंक्ट होती है वो नजर नहीं आ रही। तो आप ऑस्ट्रेलिया की बात कह रहे हैं, वहाँ और प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है, या हो सकता है वहां तक थोड़ी समझ बेहतर आ जाए, समझ में आ जाए कि किस तरह खेलना है। लेकिन मैं एक बात तो जरूर कहता रहा हूँ, जो मैं करता था, जो मैं कोच था टीम का या टीम के साथ मैं खेला हूँ, अच्छा कि आपकी आपका आपकी प्लेइंग 11 मेरिट पे, आपका गेम प्लान, आपकी स्ट्रेटजी और आपका डिटर्मिनेशन, ये चीजें, चार चीजें जब तक आपके पास नहीं होंगी आप बिल्कुल कुछ नहीं जीत सकते। और अगर ये चार चीजें आप में होंगी तो यकीन दीजिए अच्छी से अच्छी दुनिया की टीम को आपको हराने के लिए बहुत मुश्किल होगा।
डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर है, कोई बड़ा ऑपरेशन क्लीनअप होगा, पुराने प्लेयर मजीद वापस आ जाएंगे, हफीज़ और शुएब के भी वापस आने की अब बातें की जा रही हैं, या फिर इसी टैलेंट में कोई नई रूह फूंकना होगी?
यार मुझे ये बताएं, कब तक के ये म्यूजिकल चेयर्स खेलते रहेंगे, कब तक? हम समझे थे कि पाकिस्तान के वजीर आजम साहब जो है वो अब दुनिया क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है, एक लेजेंड है, एक उनकी हिस्ट्री है, उनके आने के बाद क्रिकेट के मामला सुधर जाएंगे, हमें बहुत सारी उम्मीदें थी। मैं एक सिंपल सा सवाल करता हूँ, मुझे ये बता दे कि इस वक्त पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट में कहाँ है मेरिट, कौन है मेरिट पर? एहसान मानी से लेकर के आप जनाब बॉलिंग कोच तक आ जाइए, किसी एक शख्स का नाम बता दीजिए जो सक्सेस स्टोरी लेके आया है। यार मैं कॉर्पोरेट अमेरिका में काम करता हूँ, अस्पताल में काम करता हूँ,
हर जगह मेरिट लाना पड़ता है। इस मेरिट के ऊपर जरा आखिरी मिनट है, तो मोहसिन हसन खान साहब, ये सिर्फ टीम का कसूर है या इवन जो मैनेजमेंट होती है, अगर वो मेरिट पे ना हो तो फिर उसका असर जो है वो नीचे टीम की कारकर्दगी में भी नजर आता है?
دیکھیے ڈاکٹر کاشف سے تو میں 100% اس بات پہ اگری کروں گا, چاہے وہ کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ ہو, چاہے ٹیم مینجمنٹ ہو یا پلیئرز ہوں, جب تک میرٹ کے اوپر کام نہیں ہوگا, آپ کہتے رہے میرٹ 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 اور اس کے بعد میرٹ پہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کو ریزلٹ اچھے نہیں ملیں گے. اور یقین کیجئے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات کو ارشد کی, اگر میرٹ پہ آپ چڑھیں گے ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے, کہ آپ اپنے طرف, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ دیکھتا ہے, گاڈ ہیلپس دیم دوز ہو ہیلپ دیمسیلفز, اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں, تو آپ اپنی مدد تو کریں اپنی طرف سے, 100% جائیں ہر ڈپارٹمنٹ میں
تو بہترین نتائج آ جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا,
کامیابی ہوتی ہے.
محسن حسن خان صاحب آپ نے جوائن کیا, آپ کے بے حد ممنون ہیں. ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اور سامعین, وقت ہوا ہے کہ کچھ خصوصی رپورٹیں آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, پاکستان نے کرتارپور راہداری کی ایک تجویز دی تھی اور اس کا باقاعدہ آغاز بھی کیا گیا, افتتاح کیا گیا, اور اب اس کو 9 نومبر کو باقاعدہ عوام کے لیے کھول دینا ہے. اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ دنیا بھر میں جو سکھ کمیونٹی ہے وہ اس پیش رفت کو کیسا دیکھتے ہیں؟ اس کے باوجود کہ دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت سیاسی کشیدگی جو ہے وہ اپنے عروج کے اوپر ہے, لیکن ان مذہبی معاملات کے اندر اگر ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو کیا اسے اس سیاسی کشیدگی میں کمی میں بھی مدد مل سکتی ہے؟ جسدیپ سنگھ یہاں پہ امریکہ کے اندر سکس آف امریکہ اس کے چیئرمین ہیں, ان سے ہم نے بات کی. اور امتیاز عالم صاحب پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں, ان سے اس بارے میں گفتگو سن کی ہم نے, آپ کو رپورٹ سنواتے ہیں. جسدیپ سنگھ امریکہ میں سکھ برادری کی ایک بڑی تنظیم سکس آف امریکہ کے چیئرمین ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہتے ہیں کہ کرتارپور پر حاضری ایسے ہی ہے جیسے مسلمان خانہ کعبہ میں حاضری دیتے ہیں. اس معاملے کو سیاست سے دور رکھتے ہوئے آسانیاں پیدا کی جانی چاہیے.
میری جی, سب سے پہلے تو یہ پاکستان نے جو فیصلہ لیا ہے کرتارپور صاحب کوریڈور کھولنے کا, یہ ایک بہت ہی ایتیہاسک فیصلہ تھا, اور سکھ کمیونٹی پوری دنیا میں اس فیصلے سے پاکستان کی جتنا تھینکس کرے اتنا کم ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کہ گرو نانک کی, جب ان کا انتقال ہوا تھا تو ان کی چادر کا بٹوارا ہوا تھا ہندو اور مسلمانوں میں, اور یہ وہی جگہ ہے جہاں سے ریڈ کلف کی لائن نے دو ملکوں کو بانٹا تھا. اور آج وہاں پہ پاکستان نے پہل کر کے جو یہ کرتارپور کوریڈور بنا رہی ہے, میرے حساب سے یہ پھر سے ایک پیس کا برج بن رہا ہے اس جگہ پہ, جو کہ بہت بڑی بات ہے. اور ہمیں اسے بالکل پولیٹکس سے دور رکھنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اتنی پرابلمز ہو رہی ہیں دونوں کنٹریز میں, اس کے باوجود جو کرتارپور کوریڈور ہے یہ بالکل چل رہا ہے اپنی جگہ پہ, دونوں کنٹریز آج بھی مل رہی ہیں اور میٹنگز چل رہی ہیں. اور ہمیں یہ سیاست سے بالکل دور رکھنا چاہیے. آپ چھوڑیے منموہن سنگھ جائیں نہ جائیں, لیکن لاکھوں سکھ جو ہیں وہ جائیں گے, اور جب وہ اس کوریڈور سے جائیں گے ان کی دعائیں پاکستان کے لیے ہوں گی, پاکستان کے لوگوں کے لیے ہوں گی. اور میں یہی ماننا ہے کہ ہاں پالیٹکس چلتی رہے گی, کہیں کہیں ہم جائیں گے نہیں جائیں گے. میرا پرسنل ماننا یہ ہے کہ ہر سکھ کو, ہر مذہب کے انسان کو وہاں جانا چاہیے, ہندوؤں کو بھی جانا چاہیے, سکھوں کو بھی جانا چاہیے, پرسنل لیول پہ سب کو جانا چاہیے. اور یہ پاکستان نے بہت بڑا قدم سکھوں کے لیے اٹھایا ہے.
جسدیپ سنگھ کے مطابق امریکہ اور دنیا بھر سے بڑی تعداد میں سکھ کرتارپور راہداری کے کھولے جانے کی تقریب میں شریک ہوں گے.
صرف پولیٹکس سے ہٹ کے, اور آپ ہر سکھ کی اگر اندر جا کے ان کی دل میں ہے اس میں کبھی دیکھیں, تو وہ ہر سکھ جائے گا, دنیا سے جائے گا, انڈیا سے جائے گا, امریکہ, کینیڈا, ہر طرف سے جائے گا. اور وہ جب یہ کوریڈور کراس کر رہے ہوں گے تو ان کے دل میں وہ دعائیں ہوں گی پاکستان کے لیے, اور وہ ایموشنز ہوں گی جو ایک میرے مسلمان بھائی کو جب وہ مکہ جاتے ہیں, مدینہ جاتے ہیں, جب صفا مروہ کرتے ہیں, تو وہاں جو ان کی فیلنگز ہوتی ہیں وہ ہر سکھ میں ہوگی.
امتیاز عالم پاکستان کے معروف صحافی اور تجزیہ کار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ہندوستان کی صرف سکھ قیادت کو دعوت نہ دیں بلکہ سب کو اس تقریب میں شرکت کے لیے بلائیں.
لیکن پہلے ان کی طرف سے کوئی دعوت نامہ تو جائے, کیونکہ یہ دونوں ملکوں کا اتفاق اس پر ہو چکا اور اگریمنٹ اب فائنل ہی ہے تقریباً, تو اسے فالو اپ کرنا چاہیے. حالات پہلے بہت خراب ہیں, اس سے کچھ تھوڑی سی فضا میں تبدیلی آئے گی. یہ اپوزیشن کے جو لوگ ہیں جیسے منموہن سنگھ ہیں یا کیپٹن صاحب ہیں جو چیف منسٹر ہیں اس پنجاب کے, ان کا کہنا ہے کہ وہ جتھے کا حصہ ہوں گے, یہ ظاہر کرتا ہے کہ کتنا دباؤ ہے ہندوستان کے پولیٹیکل لیڈرشپ پہ اس کنفلکٹ کا, صورتحال کا. اب حکومت کی طرف سے دعوت نامہ جانا چاہیے ہندوستان کی گورنمنٹ کو, یہ معاملہ تو سیاست سے علیحدہ رکھا گیا تھا, اس پر سے سیاست نہ کھلی جائے تو اچھا ہے. اور دعوت نامہ سبھی کو دینا چاہیے, ویسے وہ ان میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے جتھے کا حصہ بن کر, جس طرح کے منموہن سنگھ صاحب کی یا کیپٹن امرندر سنگھ کی طرف سے بات اخبارات میں آئی ہے کہ وہ جتھے کا حصہ ہوں گے. پاکستان کو دعوت نامہ سب کو دینا چاہیے, اور وہ اگر نہیں آتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے.
کرتار پور راہداری 9 نومبر کو زائرین کے لیے کھول دی جائے گی. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ سے ہمارے پروگرام آپ کی دنیا کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میزبان اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.